دوسرے کے بھائی ہونا جو ہے پسند کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 100 برس سے وہاں جنگ جاری تھی. اوس اور خزرج دو قبائل تھے مدینہ منورہ میں, اور یہ 100 سال سے جو ہے وہ برسر پیکار تھے, اور دونوں کے دونوں جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کو جب اپنے قلب سے لگاتے ہیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو پروردگار عالم کے فضل و کرم سے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں. اور یہی جو مواخات کا سلسلہ ہے, اس میں یہاں تک احادیث میں ہم جو چیز محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب حضور نے مواخات فرما دی تو بعض ایسے بھی آپ کے اصحاب تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ صاحب میرے پاس فلاں زمین ہے, اس میں سے جتنا حصہ آپ زرخیز چاہیے وہ آپ لے لیں اور باقی جو حصہ ہے وہ میرے لیے چھوڑ دیں. مکان ہے دو, ایک مکان میں آپ کو دے دیتا ہوں, ایک مکان جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہوں. بیویاں ہیں, ان میں سے جس کو آپ پسند کریں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, اس کی عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. یعنی یہ مواخات کا ایسا پہلو تھا کہ جس سے جو ہے وہ پوری ملت اسلامیہ کو جو ہے آپ نے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح جو ہے وہ پرو دیا, اور اس کی وجہ سے وہ جو معاندین تھے اسلام کے وہ سارے کے سارے حیران ہو گئے کہ صاحب یہ جو تصور انہوں نے دیا ہے مواخات کا, وہ تصور جو ہے وہ پہلے کسی بھی ملت میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایسی مواخات ہوئی ہو, اور نہ اس کے بعد جو ہے وہ ایسی مواخات کا جو ہے وہ سلسلہ کہیں رہا. لیکن سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مسلمانوں نے بہت سے ادوار میں جو ہے اس سے فائدہ ضرور اٹھایا, جیسے بر صغیر پاک و ہند جب یہ سب کانٹیننٹ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا تو جہاں مہاجرین اور انصار کا جو گروہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آئے ہیں ہجرت کر کے تو مسلمانوں نے صرف وہی مواخات جو تھی اس کو پیش نظر رکھ کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا بہتر سلوک کیا, اور جہاں کے لوگوں نے ان کو ویلکم کہا, اور ویلکم کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی جگہوں پر, میں ایک بات بہت زیادہ جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آ کر کراچی میں آباد ہوئے. کراچی انٹرنیشنل سٹی پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے, اور آپ یقین جانیے کہ کراچی میں 80 گز کا پلاٹ اگر کسی شخص کے پاس موجود ہے اور وہ ناجائز ہے, اناتھرائز ہے, وہ میں لیز پلاٹ کی بات نہیں کر رہا, اس 80 گز پلاٹ کی جو قیمت ہے اگر آپ کراچی سے ذرا سا موو کریں اور لانڈی اور قائد آباد کے علاقے کو جو ہے کراس کر جائیں, اس کے بعد آپ کو اس قیمت میں جو اناتھرائز پلاٹ کی آپ کے پاس ہے 80,000 گز مل جائیں گے آج بھی. تو یہ کیا ہے, یہ وہی مواخات کا جو ہے جو حضور کے قرون اولا کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے اس کا ایک منظر تھا, اور آج بھی وہ منظر جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. ہم شکر ادا کرنے کے بجائے جو ہے وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتے ہیں, یہ دست و گریباں رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, اور جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مواخات کا اثر آج تک موجود ہے اسلامی تعلیمات میں. دوسرے ایک بات اور میں عرض کروں کہ جو امن کا اور در گزر کا پہلو ہے, اس امن اور در گزر کے پہلو میں آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ ہی میں حضور جب آتے ہیں تو سب سے بڑا مخالف ہے وہاں عبداللہ ابن ابی, اس کا جب انتقال ہوتا ہے سورہ منافقون اسی کی مذمت میں نازل ہوئی, اور اس میں اس کے جملوں کو کوٹ کیا قرآن کریم نے, وہ بہت تفصیلات ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت مختصر ہے. تو ان حالات میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے غزوہ احد کے بعد جب وہ آیا ہے تو اس نے کہا کہ یہاں کا جو معزز ترین شخص ہے وہ یہاں کے نعوذ باللہ ذلیل شخص کو جو ہے یہاں سے نکال دے گا, اور یہ بات اس کے بیٹے نے سن لی. بیٹے نے کہا کہ حضور اگر ارشاد فرمائے تو میں اس کی گردن مار دیتا ہوں, میں اپنے ہاتھ سے مار دوں گا, باپ ہے میرا, کسی پر کوئی جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی. حضور نے کہا نہیں, یہ ہمارا درس نہیں ہے, ہم تو امن کا درس دینے کے لیے آئے ہیں, امن کا پیغام ہمارا پیغام ہے اور آپ نے اس کو منع فرمایا، اور اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہی بیٹا آتا ہے حضور کے پاس کہ حضور یہ تو معلوم ہے کہ یہ گستاخ تھا اور بڑی اس نے گستاخیاں کی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسد اطہر سے جو مس ہو رہا ہے کرتا وہ آپ عطا فرما دیں تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم اس کا کفن دے دیں۔ آپ نے اسی وقت وہ کرتا اتار، سردی کے ایام تھے، دو کرتے پہنے ہوئے تھے حضور نے، آپ نے وہ کرتا اتار کر دے دیا، کہا کہ نہیں حضور یہ نہیں، جو آپ کے جسد اطہر سے مس ہو رہا ہے کرتا وہ چاہیے۔ آپ حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، دوسرا کرتا جو ہے زیب تن فرماتے ہیں، اور وہ کرتا جو اندر تھا وہ اتار کر رہ جی اس کے کفن کے لیے دے دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ درگزر کوئی ہو سکتی ہے؟ اور ایسی یعنی جو ٹالرنس ہے وہ ٹالرنس کے اندر جو ہے وہ اس ایسے شدید ترین دشمن کے ساتھ، اور پروردگار نے یعنی یہ تو حضور کا طرز عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے مالک ہے اور درگزر کرنے والا ہے اور جو ہے وہ کوتاہیوں برائیوں بد اخلاقیوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ پر آیات نازل فرما دیتا ہے کہ محبوب آئندہ آپ کسی منافق کے جنازے پر نہیں جائیں گے۔ نماز جنازہ حضور آتے ہیں پڑھانے کے لیے، کہا کہ جنازے پہ نہیں جائیں گے، اور اس کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ بھی ہم سے دعا کریں گے تو ہم اس کو بخشیں گے نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار اگر 70 مرتبہ کی قید ہے تو میں 72 مرتبہ اس کے لیے دعا کر دوں گا۔ یہ ہے ٹالرنس۔ تو حضور ہمارے حضور کی حیات طیبہ جو ہے ہمارے لیے اسی لیے مشعل رہا ہے۔
اللہ یا رسول اللہ یا علی
اللہم
صلی اللہ علیہ
وسلم۔ اکبر در صاحب نے ہمارے جو آگے کے جو دو سوالات تھے جس میں ہم نے یہی بات کرنی تھی کہ اس سیرت طیبہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ان صفات کی کیا مثال ملتی ہے، تو کمیل مہدوی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر قرآن کریم کے حوالے سے یا سیرت طیبہ کے حوالے سے جس طریقے سے بھی آپ ان تین صفات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ سرکار ختم مرتبت کے میلاد میں یہاں ان کے حضور کچھ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ نعت رسول پڑھیں، سرکار کی زندگی پہ بات کریں، لیکن جس کا مدح خواں خود خداوند متعال ہو تو کس زبان میں یہ طاقت ہے کہ سرکار کے مجموعی فضائل تو چھوڑ دیجئے، سیرت کے کسی ایک پہلو کے ایک حصے پر بھی کما حق کو گفتگو کی جا سکے، یہ ناممکن ہے۔ بقول شاعر کے توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک۔ جبریل سید الملائکہ ہیں، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔
سبحان
نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے، اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے، جلوہ ہے محمد کا تو حیدر کی زباں ہے۔ تو سیرت رسول پر ہم اپنے اعتبار سے جتنا ناقص کچھ اساتذہ سے سیکھا ہے وہ میں تھوڑا سا گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں ایک بنیادی مرحلہ طے ہونا ضروری ہے، سیرت رسول میں بنیادی مرحلہ طے ہونا ضروری ہے، کہ بعض مسلمانوں نے سب کا احترام کرتے ہوئے، یہاں تو اتحاد ہی کی بات ہو رہی ہے، تو احترام کرتے ہوئے ایک بات یہ کہ بعض مسلمانوں نے کوشش کی، علماء نے بھی، کہ حضور کی سیرت کو چند حصوں میں بانٹ دیں، تقسیم کر دیں۔ تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن نے تو ایک مطلق اصول دیا ہے وما کہہ کے، ما مائے موصولہ ہے، یعنی جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو سب سے پہلے تو یہ اصول اسٹیبلش ہونا چاہیے، بلکہ قرآن نے سرکار کی ایک ایک شے کو اتنا محترم جانا ہے کہ جو ذرہ برابر بھی حضور سے منسوب ہو گیا تو خداوند متعال نے قرآن کی آیت بنا کر اسے قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا۔ اب غور فرمائیے، یعنی حضور کو وطن میں دیکھا تو فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محمد میں اس وطن کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے، اس لیے کہ آپ سرکار یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ یہاں پر رہتے ہیں، حضور کو سفر میں دیکھ لیا فرمایا ووجدک ضالا فہدی، حضور کو عبا میں دیکھ لیا فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اور حضور کو قبا میں دیکھا تو فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اور حضور کے اخلاق کو دیکھا تو فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اور حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاها، اور حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاها، اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اور حضور کے سینہ مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک، اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اے رسول جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلیں، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ در حقیقت خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے، اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو سیرت رسول پر تو اس انداز سے قرآن نے گفتگو کی ہے، لمحہ بہ لمحہ جسم کہتے ہیں. اب ٹالرنس کی مثالیں بزرگ اساتذہ کرام علماء کرام نے یہاں پر بیان فرمائی، غالباً شاید ایک انتہائی ایکسٹریم مثال سرکار ختم مرتبہ کی زندگی سے، وہ میں آپ کے سامنے گزارش کر دوں کہ اس سے زیادہ شاید ایکسٹریم پاسبل نہ ہو، یعنی قتل بھی اس کے سامنے چھوٹا ہے. اب جب میں مثال آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں تو آپ دیکھیے کہ کیا معراج ہے اس صبر اور برداشت کی. مسجد نبوی ہے، ایک بدو عرب آیا مدینہ میں، جاہل بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے. اچھا اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی مسجد کا احاطہ ہے، وہ تبھی تو لا الہ الا اللہ ہی سے واقف نہیں ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز مسجد بھی ہوتی ہے. وہ پہنچا مدینہ میں اور ویسے ہی تلاش کرتے ہوئے آبادی میں رفع حاجت اسے محسوس ہوئی، چلا گیا مسجد نبوی میں. اللہ اکبر، اس بیان کرنا بھی دیکھیں، مسجد نبوی میں چلا گیا، وہ کچھ نہیں پتا اسے کہ یہ مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جسے سرکار نے خود بنایا ہے، خود اس کا اہتمام فرمایا ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ مسجد الحرام کے بعد سب سے زیادہ ثواب اور اجر اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے، حضور کے نام سے منسوب ہے. وہ مسجد میں پہنچ گیا اور مسجد میں کونے میں جا کر جیسے معمول کے مطابق، وہ جاہل بدو عرب ان کا جو ٹریڈیشن تھا، رفع حاجت کرنے لگا مسجد نبوی میں. آپ تصور فرمائیے کہ کیا خون کھول جائے انسان کا، ٹھیک ہے، اور جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ ہرے کھڑے ہوئے اور اسے ایک طریقے سے مارنے کے لیے بڑھے کہ بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے. حضور نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اسے پتا نہیں ہے نا ابھی کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کیا احترام ہے اس کا، غیر مسلم ہے یہ، ابھی ابھی آیا مدینہ میں کچھ. حضور نے روک دیا اور وہ اس نے رفع حاجت جو اس کو کرنا تھا وہ ہو گیا سلسلہ. اس کے بعد جب وہ معمول کے مطابق جانے لگا، حضور نے روک دیا اسے، کہ شخص تجھے پتا ہے کہ جو اس مقام پر تو کھڑا ہے یہ کون سا مقام ہے؟ اور اس نے بے اتنائی سے کہا کہ کون سا، ویسے ہی جو زمین ہے ویسے ہی ہے. حضور نے کہا کہ میں خدا واحد کی جانب سے نبی بن کر بھیجا گیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ ہماری عبادت کا مقام ہے، اور اس کا احترام یہ ہے کہ یہاں پر جب نماز بھی پڑھی جاتی ہے تو خاص وضو اور طہارت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس مقام کو اس انداز سے میں نے بہت نعوذ باللہ آرڈینری لے لیا، اور ایسا لے لیا کہ جیسے کہ انتہائی قبیح حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی، میں بہت الفاظ کو احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، اور آپ کی عبادت کا مقام اور یہاں پر آپ طہارت کے ساتھ خاص وضو وغیرہ کر کے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، اور آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے کچھ نہ مجھے مارا نہ ڈانٹا نہ کچھ، کہ مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ اتنا حلم اور برداشت، جو ہمارا موضوع ہے، اتنا حلم اور برداشت اللہ کے بھیجے ہوئے کے پاس تو ہو سکتا ہے، انسان کے بنائے ہوئے کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. میلاد النبی ذرا مل کے احساس ہوگا. مدینہ آپ کی آواز جائے انشاءاللہ.
اللہ
صلی
علی محمد.
جزاکم اللہ. اچھا مثال تو ایک سینکڑوں مثالیں ہیں, وقت چونکہ محدود ہے اس بات کو کنکلوڈ کر دوں میں اسی مثال میں. مسجد نبوی میں آ کر اس نے وہ کبھی کام کیا جہالت میں نادانی میں, اور حضور کا برتاؤ ایسا تھا. آپ تصور فرمائیے گا کہ آج اگر کسی مسلمان فرقے کی مسجد ہو وہ یہ کوئی کبھی کام کرنے نہیں جائے, وہ خالی نماز پڑھنے جائے, بس مسئلہ یہ ہو کہ اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو, تو کیا عالم ہوگا. یعنی وہ نجاست وہاں کر رہا تھا, حضور نے اسے بھی برداشت کر لیا, کہا کہ چونکہ ابھی یہ نہ سمجھے تو اس کو سمجھاتے ہیں, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ فوراً دائرہ اسلام میں آ گیا. تو میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں سے, فرقوں سے, تمام افراد سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے جو آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, تو مسلمان سمجھ کر نہ صحیح, نہ سمجھ کر ہی اسے معاف کر دیا کرو بھائی. کہ بھائی آپ کی سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے, تو مسلمان سمجھ کر نہ صحیح, نہ سمجھ سمجھ کر ہی صحیح, اتنا تو جذبہ پیدا کرو.
خوبصورت.
اور یہاں کی بات آپ چھوڑ دیجئے, جس مسجد میں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں پر کوئی سجدگاہ رکھ کر اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھ سکتا ہے کیا اس وقت؟ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں ہم, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, بس طریقہ تھوڑا سا دوسرا ہے. تو جناب علی کیا تماشا ہو جاتا ہے وہاں پر, آپ سب جانتے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس مسجد میں وہ نجاست کا نعوذ باللہ کام ہو رہا تھا, اس مسجد میں تو اب نماز پڑھنے کے لیے بھی کسی اور طریقے سے مشکل ہو گیا بھیا. تو صورتحال تو یہاں تک ہے, جب تک ہم مرض کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے علاج ہوگا نہیں. یعنی یہ خالی میٹھا میٹھا کہہ دینے سے تو بات تو نہیں بنے گی نا بھائی, جو ریئلٹی ہے وہ تو ماننی پڑے گی. تو ریئلٹی تو یہ ہے, ماشاءاللہ یہاں پر مختلف مکاتب فکر کے افراد بھی تشریف فرما ہے, یہ خود ایک قدم بڑھے انشاءاللہ, کہ وہاں تو دور کی بات ہے, ہم اپنے علاقے سے شروع کر دیں کم از کم, کہ کوئی آئے ہمارے یہاں مسجد میں کھلے دل سے قبول کر لیں. اور میرے سارے اتنے محترم سنی بھائی تشریف فرما ہے, ان سے بھی دس بستہ گزارش ہے, محمد رسول اللہ کے نام پہ قبول کر لو بھائی. تو مسجدوں سے آغاز ہو جائے گا تو خود بخود گھروں تک پہنچ جائے گا, خود بخود بازاروں تک پہنچ جائے گا, خود بخود آفیسز تک پہنچ, مسجد سے تو آغاز ہو جائے, یہاں بہترین نقطہ آغاز بن سکتا ہے یہ.
عباس حسین صاحب, میں درخواست کروں گا کہ یہی دو چیزیں قرآن حکیم کے حوالے سے اور رسول سیرت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے, اگر کوئی واقعہ کوئی ایسی چیز جو ان تین جو ہماری صفات ہیں ان کو کور کریں.
اب علماء کے میز پر بیٹھ کر کے یہی مسئلہ رہتا ہے, اور بہت خوب جی. ایک تاریخی واقعہ ہم سب کی ذہنوں میں ہے, میں خاص انداز سے ایک بار پھر واقعہ وہی بردباری کا, رواداری کا, اور وہی لمحہ جو ہے اور وہ عظمتوں کی بات. 24 ذلحج 9 ہجری, انگریزی حساب سے 31 مارچ 632 بنتی ہے, 31 مارچ 632. 4 بجے کے وقت عصر کی نماز پڑھ کے صحابہ کرام کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے فارغ ہوئے ہیں, کہ نجران سے نصرانیوں کا ایک وفد آتا ہے. ہم سے کہا گیا کہ اس میں 60 لوگ ہیں, لیکن ان میں سے 18 لوگ اور پھر ان میں سے بھی 3 جو ان کے سید تھے, ان کے لیڈرز تھے, اسکالرز تھے, ان احباب نے اجازت مانگی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ایک پورا قصہ ہے, پورا واقعہ ہے میرے پاس, لیکن جو لمحات میری کوشش ہے کہ آپ کو ایک اگین جو رواداری کی بات ہے, جو بردباری کی اور گہرائی کی بات ہے. میرا ایمان ہے کہ نجران کے نصرانیوں کے اس گفتگو کے یا وفد کے آنے ہی کی شب سورہ آل عمران کی ابتدائی 61 آیات کے نزول کا یہ موقع ہے. میں اور تفصیل میں جتنی کے علم ہے, تھوڑی سی جو اس کے اشارے ہیں, بس ہم سب سمجھ گئے ہیں یہ عید مباحلہ کے تاریخ کی بات ہے, جو اس کے اگلے دن 2 اپریل کے دن کو ہوئی. 31 مارچ کو وہ آئے اور گفتگو کے جیسے وہ سیشنز ہوئے, ان کے لیڈران نے حضور رسالت مآب سے سیدنا عیسیٰ کے درجے اور مرتبے اور رتبے کی بات کی. حضور رسالت مآب نے آیات الہیہ کو سمجھایا بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا, اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے ہو جا, کن فیکن, تو وہ چیز ہو جاتی. آیت نمبر 58. یہ گفتگو رہی, یہ عقیدے کی بات رہی سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ ماننے کی اوپر, جو ایک نبوت کا فیصلہ ہے, پروردگار کا فیصلہ ہے, یہ ایبسلوٹلی نان نیگوشیبل بات ہوئی. لیکن جس پوائنٹ کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہ دلچسپ بات. ان لوگوں کی عبادت کا وقت 6 بجے ہوتا ہے, 6 o'clock ویسپرس, ایک خاص ان کی عبادت ہوتی. مسجد نبوی ہے, غیر ہیں, دوسرے دین سے ہیں, اختلاف ہے, اختلاف بیان ہے, کلام پاک کی آیت ہے, ہم نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہوئے, ہم نہیں مانتے, اس پر دو ٹوک بات ہے, کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے اس پہ, اٹس ویری کلیئر. لیکن جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنی عبادت میں وہی الفاظ کہتے ہیں, وہی ان کے گیت ہیں, وہ نقارہ بجاتے ہیں, وہ ڈھول بجاتے ہیں, جو ان کا اپنا ہے طریقہ. صحابہ کرام ایک منٹ کے لیے حیران ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار, اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں. یعنی جو محترم نے ابھی, یعنی علامہ صاحب نے جو بات کہی ابھی, یعنی جو کمال کی بات, کہ آج ہمارے ظرف کا عالم یہ ہے 2014 میں, میں نے خاص اسی لیے انگلش ڈیٹس کہیں تاکہ ہم ذرا سا غور کر لیں, کہ 632 سے 2014 میں آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم سے اپنا مسلمان بھائی مسجد میں قابل قبول نہیں, جبکہ خود حضور رسالت مآب کو اہل کتاب والے لوگ, جن سے کہ اختلاف ہے, جن پر کہ کوئی دوسری آرگیومنٹ نہیں, ان کی عبادت میں خلل کی اجازت نہیں, اور انہیں پوری اجازت تھی عبادت کرنے کی, اور عبادت میں وہ حضرت عیسیٰ کو انہی القاب سے پکار رہے ہیں جس پر عقیدتاً اور اختلاف ہے. یعنی یہ ایک بہت ہی نفیس نقطہ ہے. سو جب کبھی ہم آیہ مباہلہ پڑھیں, اور جب کبھی ہم اس عید کو منائیں, اور جب کبھی ہم عظیم ہستیوں کو یاد کریں, اس سے قبل کی جو مولا کی یہ خوبصورت رواداری کی جو یاد ہے, جو ظرف ہے, جو اعلیٰ, یعنی اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے, کہ ہم تمہاری عبادات کے اندر میں جس کا کہ لینا والا اور یعنی مخاطب پروردگار ہے, ہم اس میں مخل نہیں ہوتے. جو نبوت کا فرض ہے ہمارا, ہم نے وہ بتا دیا, جو کتاب اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے بتا دیا, جو ہمارے عقیدت میں اختلاف ہے وہ بتا دیا, لیکن تمہاری عبادت میں خلل نہیں کر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹالرنس کی, کلام پاک کی اور حضور کی سیرت کی بہت ہی بڑی اور روشن مثالیں ہم لوگوں کے.
سبحان,
بہت شکریہ کریم خان صاحب. اگر کوئی مثال, چونکہ پھر یہاں سے ہم جو ہیں وہ موجودہ حالات پہ پھر انشاءاللہ آتے ہیں.
شاید صاحب بہت اچھا ڈسکشن آگے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بات چیت کرنا, مطلب میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ وہ کون سا لمحہ ہے رسول کی حیات طیبہ کا, وہ کون سا واقعہ ہے میرے پیارے آقا کا جس کے اندر ہمارے لیے کوئی سبق نہ ہو. حسن یوسف, دم عیسیٰ, یادی بے زاداری, آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. میرے پیارے آقا کا تو یہ ہے کہ جتنی خوبیاں, اگر ہم کائنات کی تمام خوبیاں جمع کریں, تمام خوبیوں کی تصویر بنائیں, تو وہ تصویر میرے آقا کی ہو سکتی ہے.
سبحان.
تو شاہد صاحب, آج تک سیرت پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں, کتنے واقعات بتائیں, لیکن چند ایسے واقعات جو تاریخ نہیں ٹھکرا سکتی. کوئی قوم, کوئی لکھنے پڑھنے والا آدمی, کوئی ریسرچ اسکالر اس کا انکار نہیں کر سکتا. ٹالرنس کے حوالے سے, بردرہڈ کے حوالے سے, امن کے حوالے سے, وہ چند واقعات اگر ہم دیکھیں. ایک تو میرے ہمارے محترم درس صاحب نے جو بات کی, مواخات کی, جس کو کوئی نہیں ٹھکرا سکتا، دوسرا سب سے اہم واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ، اب تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ میرے آقا وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، قریش کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ لکھا جاتا ہے، تحریر میں یہ لفظ آتا ہے محمد الرسول اللہ سبحان، لیکن قریش والے کہتے ہیں کہ اگر ہم محمد الرسول اللہ کہتے تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہی کیا ہونا تھا، ہم تو آپ کو محمد الرسول اللہ رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا کی ہمت، برداشت، صبر اور رحمت کا اندازہ کریں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کوئی اور پاورفل لیڈر ہوتا اس کا جواب کیا ہوتا؟ میرے آقا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ علی محمد الرسول اللہ کو کاٹو اور محمد ابن عبداللہ لکھو۔ میرے مولا فرماتے ہیں آقا یہ میں نہیں کر سکتا، آپ اپنے دست مبارک سے کر سکتے ہیں۔ تو برداشت اور ٹالرنس اور پیس کو قائم رکھنے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ میرے پیارے آقا نے محمد الرسول اللہ کی پوزیشن کو محمد ابن عبداللہ میں تبدیل فرمایا۔ اس سے بڑی اور کوئی مثال دنیا میں ہمیں مل سکتی ہے کہ وہ پوزیشن جو میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی امن کو قائم رکھنے کے لیے اپنے مبارک ہاتھ سے محمد ابن عبداللہ تحریر فرمایا۔ دوسری مثال، جب ہم فتح مکہ کی طرف جاتے ہیں، ابھی ہمارے بزرگوں نے، صاحبان نے کہا کہ ہمارے پاس کتنا برداشت ہے، ہم کتنا عفو درگزر کر سکتے ہیں۔ وہ ابو سفیان جو میرے پیارے رسول کے فتح مکہ تک دشمن بنا رہا تھا، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو میرا آقا وہ ہے جس نے ابو سفیان کے گھر کو دار الامن قرار دے دیا۔ اب ہم دار الامن کو دار الحرب قرار دے رہے ہیں، ابھی وقت پہ آ جائیں گے انشاءاللہ، اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب جس کی میں امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، وہ میرا آقا وہ ہے جو صاحب حرب کے دار کو دار الامن قرار دیتا ہے۔ امن کی بے مثال مثالیں موجود جو ہیں، جن کو کوئی دنیا میں نہیں ٹھکرا سکتا۔ تو ایسی کتنی مثالیں ہم دنیا والوں کے سامنے رکھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں شاہد صاحب کہ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ سیرت النبی پہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں نا ہمارے پاس، میرے پیارے آقا کی 10-5 واقعات، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یاد نہیں ہے؟ کمی کہاں پہ ہے؟ ہم یاد کرنے میں بڑے بہادر ہیں، عمل کرنے میں نہیں ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کہانیوں اور واقعات کو صرف اپنے ذہن کا حصہ بنانے کے بجائے اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ تھینک یو ویری مچ،
بہت شکریہ۔ اب جس طریقے سے یہ بات ہوئی کہ ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، قرآن حکیم کے حوالے سے، رسول کی سیرت کے حوالے سے، اور جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ اور رسول کو ضرور مانتے ہیں، اللہ اور رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ اب میں اب چاہ یہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے اتنی اچھی اچھی جو باتیں کر لیں، تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو بھی مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہم اختلاف رائے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے فتوے صادر کر دیتے ہیں، ہم اختلاف رائے رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ رہنا نہیں جانتے ہیں۔ تو اب جو میرا چاروں مہمان سے گزارش ہوگی اور جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا اسباب ہیں کہ آج اس ماحول میں ہم جہاں رہ رہے ہیں، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ابھی ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے پشاور میں اسکول کا، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر مار دیا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر ہم ان جو ہے وہ ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا لسٹ ڈاؤن کر سکیں کہ وجوہات کیا سمجھ میں آتی ہیں، کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ ہٹ گئے ہیں۔ جیسے ابھی ابا حسین صاحب نے بھی کہا کہ اس ہجری کا یہ واقعہ ہے اس عیسوی کا اور اب ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ اکبر در صاحب سے شروع کر.
جی, اس میں دراصل بنیادی طور پر وہی بات جو ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں اور ان کی نہیں مانتے, تو وہ جو تعلیمات اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم تک جو ہے وہ پہنچی ہے اور جس کو ہمیں پہنچانا چاہیے, ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا لیا ہے, اور نہ صرف انا کا مسئلہ بنایا ہے بلکہ اس میں بنیادی طور پر بہت سی جو قدرے مشترک تھی ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے, چار ائمہ جو ہے وہ اہل سنت کے ماں کہلاتے ہیں, حنبلی, شافعی, مالکی اور حنفی, فقہ جعفریہ پانچواں جو ہے وہ مکتبہ فکر ہے, کچھ مکاتیب فکر میں رفع یدین ہیں اور نماز میں آمین بالجہر ہے, کچھ میں نہیں ہے, ہاتھ سینے پر باندھنا ہے, ہاتھ ناف پر باندھنا ہے, ہاتھ چھوڑنا ہے, یہ مختلف فقہوں میں جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ چیز جو ہے وجہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ وجہ اتحاد ہے. اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ اتنے اختلافات کے بعد کیسے وجہ اتفاق اور اتحاد ہو سکتی ہے بات؟ دیکھیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جتنی احادیث, اگر فقہ جعفریہ کو دیکھیں تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور جو اپنے فقہ کے مطابق انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو سمجھا یا